الله صلى الله عليه وسلم لا دين لمن لا عهد له صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد واصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم معزز سامعین, جیسا کہ آپ کے علم میں ہے, کبیرہ گناہوں کے موضوع پہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ابھی قرآن کریم کی آیات میں سے جو حصے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کیا ہے, ان کا تعلق عہد سے ہیں اور عہد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بڑی سخت تاکید کی ہے. تو آج جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں یہ 13واں گناہ ہے, بد عہدی یعنی وعدہ خلافی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود, اے ایمان والو اپنے عہد و پیمان جو تم نے کیے ہوں ان کو نبھاؤ اور ان کو پورا کرو, ان پر پورا اترو. دوسری جگہ ارشاد فرمایا, وَأُوفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا, عہد کی پابندی کرو, وعدے کو پورا کرو. اس عہد کے بارے میں, وعدے کے بارے میں اللہ کے ہاں آخرت میں سخت باز پرس ہوگی. عہد اور وعدہ اور میثاق, یہ تقریباً سب ہم معنی الفاظ ہیں. علماء اور مفسرین نے اس عہد کے بارے میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جن چیزوں کو حرام ٹھہرایا, جن چیزوں کو حلال قرار دیا, جو فرائض اس نے اپنی شریعت کے ذریعے سے ہم پر عائد کیے, جو حدود اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہیں, ان تمام چیزوں کی پابندی کرنا ایک مسلمان کے لیے لازمی اور ضروری ہے. اور اللہ اور رسول کا جو بھی مطالبہ ایک مسلمان سے کیا گیا ہے وہ گویا کہ اللہ کے ساتھ ایک عہد کی حیثیت رکھتا ہے. اور اللہ سے جو سب سے بڑا عہد مسلمان نے کیا وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں, کوئی حقیقت میں عبادت کا مستحق نہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اس عہد کی روح سے, اس عقیدے کی روح سے ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرے, اور عبادت کی جو ساری تفصیلات ہیں, عبادت کی جتنی اقسام ہیں, وہ سب کی سب صرف اور صرف اللہ کے لیے جائز ہیں. اللہ کے علاوہ کسی اور سے عبادت نہیں کی جا سکتی. حاکم حقیقی صرف اللہ تبارک و تعالی ہے, بادشاہ حقیقی صرف اللہ تبارک و تعالی ہے, قانون دینے والا صرف اللہ ہے, زندگی اور موت اور نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے, دعاؤں اور فریادوں کا سننے والا صرف اللہ ہے, حاجت روا اور مشکل کشا صرف اللہ ہے, دنیا اور آخرت کا حقیقی مالک صرف اللہ ہے, اور اس پوری کائنات کا نظام چلانے والا اور اس کے اندر تصرف کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے, بیماری اور شفا دینے والا اللہ ہے, اولاد دینے اور نہ دینے والا اللہ ہے, عزت اور ذلت بھی اللہ کے اختیار میں ہے. تو اس عہد کی روح سے ہم یہ سارے معاملات اللہ تبارک و تعالی ہی کی طرف منسوب کریں. اس عہد کی روح سے ایک بندہ مومن اس بات کا پابند ہے کہ وہ اللہ کی بندگی اور غلامی اور اس کی حاکمیت میں, اس کی الوہیت میں کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرائے. اگر وعدے کی خلاف ورزی ہو تو اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفاق کی ایک علامت کے طور پر بتایا, جیسا کہ حدیث مبارکہ آپ سن چکے ہیں کہ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ منافق کی 3 علامتیں ہیں, جب وہ بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے, اور جب وہ وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، اور جب اس کے پاس کوئی امانت ہو تو اس کے اندر بددیانتی اور خیانت کرتا ہے۔ تو بدعیدی جو ہے وہ نفاق کی علامت ہے، منافق کی پہچان ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عموماً اپنے خطبے میں یہ بات ارشاد فرماتے تھے، لا دین لمن لا عہد لہ، جو عہد کو پورا نہیں کرتا، وعدہ وفا نہیں کرتا، اس کا کوئی دین نہیں، وہ بے دین انسان ہے۔ یہ عہد ضروری نہیں ہے کہ کہیں تحریری طور پر لکھا ہوا ہی ہو، وہ زبانی ہو یا تحریری ہو، ہر صورت میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وعدے کی خلاف ورزی جو ہے وہ انسان سے نہ ہو۔ پھر یہ بھی ساتھ کوشش کرنی چاہیے کہ جب ہم کسی سے کوئی بات کریں تو اس میں ہم انشاءاللہ ضرور کہیں۔ تو اے تو اس ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی اس کام کے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے، اس لیے کہ ہم نے خدا کی مشیت کو اس کے اندر شامل کر لیا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ خدا نخواستہ اگر ہم اس کو پورا نہ کر سکے تو پھر وہ وعدہ خلافی کا جو جرم ہوتا ہے اس کی زد میں ہم نہیں آئیں گے انشاءاللہ، یہ اس کا ایک فائدہ ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم جس کام میں انشاءاللہ کہہ دیں وہ کبھی پورا ہی نہ کریں، اور پھر جب کوئی پوچھے، کوئی بات کرے، کوئی اعتراض کرے تو بس جی وہ اللہ کی مرضی ایسا ہی تھی، یہ بھی اس کا مطلب نہیں ہے کہ اس کو ہم آڑ کے طور پر وعدہ خلافی کے لیے استعمال کریں، نعوذ باللہ، بلکہ اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھ کر اس لیے استعمال کریں کہ اللہ تبارک و تعالی کی مشیت کے بغیر جو ہے وہ کوئی کام نہیں ہو سکتا ہے۔ عہد اور وعدے کا تصور بھی امانت کی طرح دین میں بڑا وسیع ہے۔ ایک تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالی کی جو شریعت ہے اس کے جتنے قاعدے اور ضابطے ہیں وہ سارے کے سارے عہد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ایمان اصل میں ایک عہد ہی کا نام ہے جس کو اللہ تعالی نے یوں ارشاد فرمایا کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ ایمان والوں نے اللہ کے ہاں اپنے جانوں اور مالوں کو جنت کے بدلے میں فروخت کر لیا ہے۔ تو یہ میثاق بندے اور رب کے درمیان کہ اس نے اللہ کے ہاں ایمان لا کر اس بات کا عہد کیا ہے کہ اب مال اور جان اس کے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ جب ان کو طلب کرے گا وہ اللہ کو حاضر کر دے گا۔ تو یہ سب سے بڑا عہد ہے۔ اس عہد کی روح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی پابندی عہد کی پابندی ہے، اور اللہ کے احکامات کی، اس کے فرائض کی، اس کے واجبات کی، اس کے حلال و حرام کے جو تقاضے ہیں ان کی خلاف ورزی بدعہدی ہے۔ اسی طرح افراد کے ایک دوسرے کے ساتھ وعدے ہوں، عہد ہوں، عقد و پیمان ہوں، اگریمنٹ ہوں، یا خاندانوں اور قبائل کے ہوں، پارٹیوں کے ہوں، اتحاد بنتے ہیں ان کے درمیان جو چیزیں طے پائیں، ان سب کی حیثیت جو ہے وہ وعدوں کی ہے، عہد کی ہے۔ اور جو لوگ مختلف مناصب پہ، ذمہ داریوں پہ، خواہ وہ کمپنیوں اور اداروں کے ہوں یا حکومتی مناصب ہوں، ان پہ ہوتے ہیں، تو وہاں پہ بھی جب وہ اگریمنٹ کرتے ہیں، جب وہ ہیلپ اٹھاتے ہیں تو وہ ایک عہد ہوتا ہے، اور اگر پھر وہ اس اگریمنٹ اور ہیلپ کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو وہ وعدہ خلافی اور بدعہدی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ عہد کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَأُوفُوا بِالْعَهْدِ، اس عہد کو پورا کرو، اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، آخرت میں اللہ کے ہاں اس کی تم سے باز پرس ہوگی۔ تو یہ کتنی بڑی اہم ذمہ داری کا کام ہے، تو ہمیں اس ذمہ داری کو جو ہے وہ سمجھنا چاہیے۔ لیکن اگر آپ ہمارے ہاں عوام کا اور خاص کا اور حکمرانوں کا اگر حال دیکھیں، ایک مثال اگر آپ اپنے سامنے رکھیں کہ ہمارے ہاں جو لوگ بالخصوص فوج میں افیسر ہوتے ہیں، ان کا ایک موقع پہ حلفاً یہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ وہ ملکی دستور کے وفادار رہیں گے، لیکن پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس حلفاً کیے ہوئے عہد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، جس کے اندر یہ بات درج ہے کہ وہ سرکاری ملازم خواہ وہ فوج کا کتنا بڑا افسر کیوں نہ ہو، وہ ملک کے سیاسی معاملات کے اندر مداخلت نہیں کرے گا، لیکن وہ سب سے بڑا آدمی جو اس فوج کا ذمہ دار ہوتا ہے وہ اٹھ کر سیاست کی پوری باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے، اللہ سے اور مخلوق سے کیے ہوئے اس عہد کو پسے پشت ڈال دیتا ہے دنیا کے مفادات کی خاطر. اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا دین لمن لا عہد له، جو اپنے عہد کو پورا نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں، وہ بے دین ہو جاتا ہے. تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اس کے مقابلے میں ایمان والوں کی پہچان یہ بتائی گئی کہ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، جب بھی وہ کسی سے وعدہ کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں، کوئی حلف اٹھاتے ہیں، کوئی میثاق طے ہوتا ہے، کوئی اگریمنٹ ہوتا ہے، تو وہ اس کو پورا کرتے ہیں، وہ اس سے وفاداری کرتے ہیں. اور اللہ کا بھی یہ وعدہ ہے کہ وَأُوفُوا بِعَهْدِ أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، تم میرے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کرو گے تو میں وہ وعدے پورے کروں گا جو میں نے تم سے کیے ہوئے ہیں. لیکن آج حال یہ ہے کہ جب نہ رہ سکے بندے اپنے وعدوں پہ قائم تو خدا پاک کے وعدے بھی ٹلتے جاتے ہیں. اللہ نے ہم سے دنیا کے اندر سربلندی اور سرفرازی کا وعدہ کیا تھا، لیکن ہم نے پہلے ایک وعدے کی خلاف ورزی کی کہ اللہ کی وفاداری کا جو عہد ہم نے اللہ سے باندھا تھا اس کو ہم بار بار توڑ رہے ہیں، اس کی خلاف ورزیاں کر رہے ہیں، اس لیے اس کی سزا جو ہے وہ دنیا کے اندر ہم بھگت رہے ہیں. بلکہ سورہ نحل کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اللہ کے عہد کو تھوڑے سے فائدے کے بدلے مت بیچ ڈالو. آج جو اللہ سے وفاداری کا ہم نے عہد کیا ہوا ہے، جو جس منصب پہ ہی ہے، جس منصب پہ بھی ہے، اور بالخصوص حکومت کے ذمہ دار لوگ، وہ کتنے سستے داموں اللہ سے کیے ہوئے اس عہد وفاداری کے عہد، بندگی اور غلامی کے عہد، اور اس منصب اور عہدے کے عہد کی خلاف ورزی کتنے سستے داموں کر رہے ہیں، اور کس طریقے سے وعدہ خلافیاں کر رہے ہیں دنیا کے کسی اقتدار کی خاطر، ڈالروں کی خاطر، لالچ کی خاطر، خوف کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے. تو میرے بھائی اور بزرگوں، اس معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے لیے کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پہ، جبکہ جو وہاں پہ معاملات طے ہوئے تھے مشرکین مکہ کے ساتھ، ابھی ان کا کوئی تحریری معاہدہ نہیں ہوا تھا، لیکن ایک صحابی مشرکین مکہ کی جیل سے کسی طریقے سے فرار ہو کر وہاں پہنچ گئے، ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے ایک عہد کر لیا ہے، وعدہ کر لیا ہے. دیکھیے، وعدہ مشرکین سے ہے، کافروں سے ہے، غیر مسلموں سے ہے. تو وعدہ جس کسی کے ساتھ بھی ہو، اس وعدے کو پورا کرنا اللہ اور رسول کی تعلیمات ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے جو عہد کیا ہے اس کی ایک شک یہ ہے کہ اگر ہمارا کوئی آدمی مشرکین کی جیل سے بھاگ کر آئے گا، قید سے بھاگ کر آئے گا، تو ہم واپس ان کو حوالے کر دیں گے اس کو. اس لیے ہم اس عہد کے پابند ہیں، ابو جندل جاؤ، تمہارا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اللہ تمہارے لیے کوئی سبیل نکال دے گا، لیکن ہم وعدے کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے. دیکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، امانتوں کے حوالے سے میں اسوہ رسول آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ آپ کی جان کے دشمن، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی امانتوں کے محافظ ہیں. اور مشرکین کے ساتھ وعدہ ہوا، کوئی تحریر ابھی تک نہیں ہوئی، لیکن زبانی بات ہو چکی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حالانکہ اس روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ اکرام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جب اس بھائی کو، مسلمان بھائی کو، اس حالت میں دیکھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن کہا کہ ابو جندل جاؤ، تمہارا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. بعد میں اللہ نے ان کے لیے بڑی بہترین سبیل نکال دی، اور معاہدے کی یہ شک جو بظاہر نظر آتا تھا کہ اس میں مسلمانوں کا بڑا نقصان ہے، اسی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد میں مسلمانوں کے لیے فتح و نصرت کے دروازے کھول دیے، اور یہی مسلمانوں کے حق میں جو ہے وہ بہتر ثابت ہوئی. تو میرے بھائی اور بزرگوں، یہ عہد کی پابندی، خواہ عہد کسی بھی نوعیت کا ہو، یہ مسلمان کے لیے انتہائی لازمی ہے، اور عہد کی اور وعدے کی خلاف ورزی جو ہے وہ نفاق کی علامت ہے، اور آخرت میں وعدے کے بارے میں اللہ کے ہاں باز پرس ہوگی. 14واں گناہ ہے قتل ناحق. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں من قتل نفسا بغیر نفس و فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جس نے کسی جان کو قتل کر دیا بغیر اس کے کہ نہ اس کو قصاص میں قتل کیا گیا اور نہ اس کے اوپر کوئی حد زمین میں فساد برپا کرنے کی وجہ سے جاری ہوئی, اس کو ناحق قتل کر دیا گیا, تو اس نے گویا کہ تمام انسانوں کو قتل کر دیا. ایک انسان کے قتل کو تمام انسانیت کا قتل قرار دیا گیا ہے. اور مومنین کی صفات کے بارے معاملے میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. کوئی مسلمان کسی دوسرے کی جان بغیر حق کے نہیں لے سکتا, اس کو قتل نہیں کر سکتا. لیکن آج اگر ہم دیکھیں تو مسلمان کس طریقے سے مسلمانوں کا خون جو ہے وہ بہا رہے ہیں, قتل ناحق کر رہے ہیں. مومن کا قتل بالخصوص, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, نسائی و بیہقی کی یہ روایت ہے کہ لقتل مؤمن اعظم عند اللہ من زوال الدنیا, پوری دنیا کی تباہی اور بربادی سے زیادہ بڑا گناہ اللہ کے نزدیک کسی مومن کی جان کو ناحق قتل کرنا. دنیا تباہ و برباد ہو جائے اللہ کے نزدیک یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, لیکن اللہ کے نزدیک ناحق کسی مسلمان کا خون بہانا یہ بہت بڑا جرم ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا, جو قتل کرے کسی مسلمان کو جان بوجھ کر, فجزاؤہ جہنم, ارشاد فرمایا کہ اس کا بدلہ اس کو کیا ملے گا, جہنم کی سزا, خالدًا فیہا, ہمیشہ اس میں رہے گا, وغضب اللہ علیہ, خدا کا غضب اس پہ نازل ہوگا, ولعنہ, اللہ کی لعنت اس پہ پڑے گی, وعد لہ عذابا عظیما, اور اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. کتنا بڑا جرم اور کتنا بڑا گناہ ہے کسی مومن کو قتل کرنا, لیکن آج یہ مومن کا قتل جو ہے خود مومن اور مسلمان کے ہاتھوں, ایمان والوں کے ہاتھوں, اللہ کا نام لینے والوں کے ہاتھوں کتنا جو ہے وہ آسان اور کتنا جو ہے وہ سہل ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ کے یہ ارشادات اسی کتاب کے اندر ہیں جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں, جس کو ہم پڑھتے ہیں, جس پر ہم ایمان لائے ہیں. تو یہ کتنی سنگین سزائیں اس کی بیان ہوئی. ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے رحیم اور کریم ہیں, توبہ کی صورت میں کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جس کی اللہ کے ہاں مغفرت اور بخشش نہ ہوتی ہو. حتیٰ کہ آپ نے وہ واقعہ بھی سنا ہوگا جو احادیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کیا کہ وہ آدمی جو 99 قتل کر چکا تھا اور پھر ایک جگہ کسی عبادت گزار انسان کے پاس پہنچا تو اس سے پوچھا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے. اس نے کہا نہیں, تیرے لیے تو کوئی گنجائش نہیں, اس کو بھی قتل کر کے 100 کی گنتی پوری کر دی. اور پھر آخر کسی نے بتایا کہ فلاں بستی میں لوگ بڑے علماء ہیں, عالم فاضل لوگ ہیں, عبادت گزار لوگ ہیں, ان کے پاس جاؤ, تو ان کی طرف چل پڑا, راستے میں اس کی موت واقع ہو گئی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بخشش کر دی, اس لیے کہ وہ توبہ کی نیت سے جو ہے وہ آگے بڑھا تھا اور آگے چلا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے کبیرہ گناہوں کے بعد ارشاد فرمایا کہ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتهم حسنات. یہ بڑے بڑے گناہوں سے اگر لوگ توبہ کر لیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تائب ہو کر اپنی زندگی کی اصلاح کر لیں, ایمان لے آئیں, صالح عمل کرنا شروع کر دیں, تو اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے. تو قتل بہت بڑا گناہ ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 7 گناہوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ انسان کو ہلاک اور برباد اور تباہ کر دینے والے ہیں, ان میں سے ایک گناہ جو ہے وہ قتل ناحق بھی ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ ہر گناہ کو بخش دے گا سوائے اس کے کہ جس کی موت کفر کی حالت میں ہوا کہ ہوئی ہو, یا وہ شخص جس نے جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کیا ہو. نسائی اور حاکم کی یہ روایت ہے. حجت الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو. متفق علیہ حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس معاملے کا فیصلہ کیا جائے گا وہ خون کا معاملہ ہوگا. اور ان ہدایات کے باوجود اور اس قدر اس گناہ کی سزا قرآن اور سنت کے اندر بیان کی گئی, اس کے باوجود مسلمانوں کے اندر قتل نا حق خیر القرون کے اندر بھی ہوتے رہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل مسلمانوں ہی کے ہاتھوں ہوا, اور سخت بھیانک قسم کا جو ہے یہ جرم تھا, جس کے بعد گویا کہ یہ دروازہ کھل گیا. اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کا گھرانہ جس طریقے سے ناحق جو ہے وہ شہید کیے گئے, قتل کیے گئے, اور پھر آج تک یہ سلسلہ جو ہے دنیا کے اندر چلا آ رہا ہے, جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے, اللہ کے رسول نے بڑی سختی سے ان گناہوں سے ہمیں منع فرمایا تھا. آج اگر ہم اپنے ملک کی صورتحال دیکھیں تو وہاں پہ کیا ہے, مسلمان مسلمان کا خون بہا رہا ہے, مسلمان مسلمان کو قتل کر رہا ہے, بلکہ اگر آپ اخبارات کو دیکھیں تو معصوم بچوں کو ناحق قتل کیا جاتا ہے. یعنی تو ہم اس دور کو روتے ہیں نا کہ لوگ اپنی بچوں کو قتل کر دیا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے اس طریقے سے اپنی بچی کو درگور کیا, پورا قصہ بتاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو جاتے ہیں, صحابہ اس شخص سے ناراض ہوتے ہیں کہ تو نے یہ واقعہ حضور کو کیوں بتایا, حضور کو رنج پہنچا, اس سے دکھ پہنچا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بھی بخشش اور مغفرت کر دی. لیکن آج ہمارا حال کیا ہے, ہم یہ کام اس وجہ سے نہیں کر رہے ہیں کہ جاہلیت ہے, علم نہیں ہے. ہم تو الحمدللہ اس ملک کے اندر رہ رہے ہیں جس کو اسلام کے لیے حاصل کیا گیا, لیکن اس ملک کا حال یہ ہے کہ معصوم بچوں کو قتل کیا جاتا ہے, اور ان جاہل پیروں اور عاملوں کے لیے کہ وہ ان معصوم جانوں کے خون سے تعویذ لکھیں, جادو کریں اور تعویذ گنڈے کا کاروبار چلا سکیں نا, کتنا بڑا ظلم اور کتنی بڑی صفاقی ہے. کتنے ایسے واقعات اخبارات کے اندر آ چکے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ معصوم جان جس کو بغیر کسی جرم کے قتل کر دیا گیا ہوگا, اللہ تعالیٰ اس قاتل کو اس قابل نہیں سمجھیں گے, اس سے مخاطب ہو کر یہ بات پوچھیں کہ بدبخت تو نے یہ قتل کیوں کیا تھا, بلکہ اس معصوم جان کو مخاطب کر کے پوچھیں گے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ, کیا یہ معصوم تیرا کیا گناہ تھا جس گناہ کی پاداش میں تجھے قتل کیا گیا. کس قدر غضبناک صورتحال ہوگی جب اس معصوم جان سے یہ سوال کیا جا رہا ہو, اور وہ قاتل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کیا جواب دیں گے جو آج انسانی جانوں سے اور انسان کے خون سے ہولی کھیل رہے ہیں. تو میرے بھائی اور بزرگو, یہ قتل ناحق بہت بڑا گناہ ہے جس کی سخت سنگین سزا ہے, اور اللہ اور رسول نے سختی سے اس سے منع کیا ہے, اور جس کے دل میں ایمان ہو وہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. معلوم یہ ہوتا ہے کہ دل اتنے سخت ہو گئے ہیں, جیسا اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ وہ پتھر کی طرح سخت ہو جاتے ہیں, بلکہ او اشد و قسوا, ان کی سختی جو ہے وہ پتھروں اور چٹانوں سے بھی زیادہ سخت ہو جاتی ہے. یہ سب کچھ دین سے دوری, اللہ اور رسول کی ہدایات سے انحراف کا نتیجہ ہے. قتل ناحق میں ایک گناہ قتل نفس, جس کو خودکشی کہا جاتا ہے عرف عام میں, یہ بھی آتا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, اپنی جانوں کو ہلاک مت کرو. میں پچھلی دفعہ امانت کے حوالے سے یہ بات عرض کر چکا ہوں, اس آیت کا بھی حوالہ دے چکا ہوں کہ جان اللہ کی امانت ہے. کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ میری اپنی ہے, میں اس کے ساتھ جو چاہوں کروں. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, یہ اللہ کی امانت ہے, اپنے آپ کو ہلاک مت کرو. ارشاد فرمایا اِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا, اللہ تمہارے اوپر بڑا مہربان ہے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا, جو ظلم اور زیادتی کے ذریعے سے ایسا فیل کرے گا, یعنی اپنے آپ کو خود ہلاک کر ڈالے گا, فرمایا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا, اس کو جہنم کی آگ میں داخل کیا جائے گا, اور یہ کام اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. سورہ نساء کی آیت. اپنی جان کو قتل کرنے کی سزا قرآن و سنت میں جہنم کا عذاب بتایا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یہ مسلم شریف کی حدیث ہے, جس اعلی قتل کے ساتھ کوئی انسان خودکشی کرے گا اسی کے ساتھ اس کو عذاب دیا جائے گا, یعنی جہنم کے اندر جو ہے وہ اسی آلے سے اپنے آپ کو قتل کرتا رہے گا ہمیشہ ہمیشہ اس کے لیے. ایک شخص زخمی ہو گیا اور وہ جہاد کے اندر زخمی ہوا, لیکن وہ اس زخم کے تکلیف کو برداشت نہ کر سکا, اس نے خود ہی اپنے آپ کو ہلاک کر دیا. بڑی مقدس جنگ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس جنگ کے اندر شریک تھا, جہاد کے اندر تھا, لیکن اپنی جان کو خود قتل کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنمی ہے. اسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ خودکشی کتنا بڑا جرم ہے, کتنی سنگین سزا اللہ اور اللہ کے رسول نے اس کی بیان فرمائی. لیکن ہم اپنے معاشرے میں اگر دیکھیں تو آج خودکشی کی جو شرح ہے اس کے اندر کس قدر تیزی سے جو ہے وہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کے اسباب ہیں, معاشی طور پر لوگوں کے بڑے مسائل ہیں اور بے شمار مسائل ہو سکتے ہیں, لیکن ایک جو جس چیز کی کمی ہے جس کی وجہ سے لوگ یہ کام کر رہے ہیں وہ دینی تربیت نہیں ہے, دین کا علم نہیں ہے, اللہ اور رسول سے دوری کا نتیجہ ہے. ورنہ یہ ہے کہ معاشی حالات تنگ ہو سکتے ہیں, اس پہ انسان جو ہے وہ صبر کرے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو اجر ملے گا, اور جو مسائل ہیں اس میں انسان جو ہے وہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر جو ہے اپنے آپ کو جہنم رسید کرنے کے بجائے جو ہے وہ صبر کرے, مشکلات کا سامنا کرے, حالات کا مقابلہ کرے, تو وہ اس کے لیے جو ہے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنتا ہے, اللہ کے عفو درگزر اور اس کی رحمت کا جو ہے وہ قریب ہوتا ہے. اور اگر ہم دیکھیں تو حالات ہمارے اتنے بھی زیادہ خراب نہیں معاشی طور پر بھی کہ جتنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے دور میں تھے, لیکن کوئی ایسا واقعہ نہیں ملتا کہ جس کسی نے انسان کسی مسلمان نے حالات سے تنگ آ کر, کسی بھی طرح کے حالات سے تنگ آ کر اپنی جان کو ہلاک کر دیا. تو یہ تعلیم و تربیت کی کمی ہے اور ایمان کی کمزوری ہے کہ لوگ جو ہے وہ اس طرح کا فیل کرتے ہیں جس کی اتنی سنگین سزا جو ہے وہ بیان کی گئی ہے. 15واں گناہ ہے قطع رحمی. یہ قطع رحمی جو ہے اس کا ذکر گزشتہ ایک درس کے اندر بڑی تفصیل سے ہو چکا ہے, باہمی مسلمانوں کے باہمی معاملات. لیکن چونکہ یہ کبیرہ گناہوں میں بھی بہت سخت گناہ ہے, اس لیے میں جو ہے اس حوالے سے بھی تھوڑا تفصیل سے آپ کے سامنے بات واضح کرنا چاہتا ہوں, چونکہ یہ اس سے الگ موضوع ہے. قطع رحمی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ, اور اللہ سے ڈرو, قرابت کے جو تعلقات ہیں ان کو مت توڑو. سورہ محمد کے اندر ارشاد باری تعالیٰ ہے فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ. ارشاد فرمایا کہ تم سے یہ بات بعید نہیں کہ تم کو دنیا کے اندر اقتدار اور اختیار ملے, حکومت مل جائے, تو تم زمین میں فساد برپا کرو اور رشتے ناتے توڑ ڈالو. وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ, اس قوت اور طاقت اور اقتدار اور اختیار کے ذریعے سے تم رشتوں اور ناتوں کو توڑ ڈالو. ارشاد فرمایا کہ ایسا کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے اور ان کو بہرا اور اندھا کر دیا گیا ہے, کہ لوگوں کو جو رشتوں اور ناتوں کی پرواہ نہیں کرتے اور ان کو توڑ ڈالتے ہیں. طبرانی کی ایک روایت ہے کہ جس کے قریبی رشتہ دار کمزور مسکین غریب ہوں اور وہ ان کی دیکھ بھال اور ان کے ساتھ حسن سلوک کے بجائے اپنے صدقات اور خیرات دوسروں کو دے, اللہ تعالیٰ اس کے صدقات اور خیرات کو قبول نہیں فرمائے گا اور قیامت کے دن اللہ اس کے اوپر نظر رحمت نہیں فرمائے گا. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا. ایک حدیث ہے جسے یہ پسند ہو کہ اس کا رزق کشادہ ہو اور اس کی عمر لمبی ہو, اسے چاہیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے. صحیح مسلم کی یہ روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ ہے کہ ایک مجلس کے اندر وہ حدیث رسول بیان کر رہے ہیں. آپ نے پوچھا کہ تم لوگوں میں کوئی قطع رحمی کرنے والا تو نہیں ہے؟ ایک نوجوان اٹھا تو آپ نے اس سے کہا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ. وہ شخص سیدھا اپنی پھوپھی کے پاس چلا گیا اور پھوپھی سے جا کر معذرت کی اور معافی مانگی اور صلح صفائی کی, اپنے تعلقات کو درست کیا. تو پھوپھی نے اسے پوچھا کہ سبب کیا ہے کہ تمہیں اتنے عرصے کے بعد جو ہے اس کے اپنے پھوپھی سے تعلقات منقطع تھے, تو یہ قطع رحمی تھی, تو سبب کیا ہے کہ تو آج میرے پاس اتنے عرصے کے بعد آیا؟ تو اس نے واقعہ بیان کیا. تو پھوپھی اس سے کہتی ہے کہ جاؤ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو کہ انہوں نے تمہیں اپنی مجلس سے کیوں اٹھایا. وہ واپس آئے, آ کر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا, تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے, آپ نے فرمایا جن لوگوں میں کوئی قطع رحمی کرنے والا موجود ہو ان پر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی, اس لیے میں نے تجھے اس مجلس سے اٹھا دیا تھا. تو بتائیے کہ جہاں پہ قطع رحمی کرنے والا کوئی جس گھر کے اندر ہوگا وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ کیسے نازل ہوگی. اس لیے میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ہم, تو اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ قطع رحمی کتنا بڑا جرم ہے, کتنا بڑا گناہ ہے کہ خدا کی رحمت سے آدمی جو ہے وہ محروم ہو جاتا ہے. بخاری شریف کی ایک حدیث ہے کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے. دوسری روایت ہے کہ صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے جو برابری کا معاملہ کرتا رہے, بلکہ صلہ رحمی یہ ہے کہ جو قطع رحمی کرنے والے کو جوڑتا ہے. یعنی ہمارا طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ جو ہم سے تعلقات اچھے بنا کر رکھتا ہے ہم بھی اس سے بنا کر رکھتے ہیں, اور جو ہم سے ایک قدم دور جاتا ہے ہم اس سے دو قدم دور جانے کی کوشش کرتے ہیں. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ جو مجھ سے تعلق کاٹے میں اس سے تعلق جوڑوں, اور جو مجھے حق سے محروم رکھے میں اس کو حق دوں, اور جو میرے اوپر ظلم کرے میں اس کو معاف کر دوں. اور ہم جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اس کا بہترین نمونہ ہے کہ جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں دیں, آپ سے تعلقات توڑے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب ہوئے, ان سے پیار اور محبت اور شفقت کے معاملات کیے, اور جب کبھی ضرورت پیش آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مدد کی. مکے والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا مجبور کیا, آپ کے ساتھیوں کو اس قدر اذیتیں دیں کہ آپ کو مکہ چھوڑنا پڑا, لیکن اسی مکے کے اندر جب قحط پڑا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اندر تھے, لوگوں نے اپنا وفد بھیجا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تم تو وہ لوگ ہو جنہوں نے ہمیں گھر سے نکال دیا تھا, مکہ سے نکال دیا تھا, تم تو ہمارے بہترین دشمن ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کو قید کی حالت میں خوراک کی رسد بھیجی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس لیے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جان کے دشمن تو تھے لیکن انسان تھے, ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم کے رشتے تھے. تو یہ تعلیم ہے, یہ اسوہ رسول ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے دروازے ہر پیر اور جمعرات کے دن کھول دیے جاتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ہر ایسے بندے کی مغفرت فرماتا ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو سوائے اس شخص کے جس کے اور اس کے بھائی کے درمیان بغض اور عداوت ہو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہیں چھوڑ دو یہاں تک کہ وہ صلح کر لیں, انہیں چھوڑ دو یہاں تک کہ وہ صلح کر لیں, انہیں چھوڑ دو یہاں تک کہ وہ صلح کر لیں. مسلم شریف کی حدیث. یعنی اللہ تعالیٰ بندوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں لیکن ان بندوں کی مغفرت اور بخشش نہیں ہوتی جنہوں نے آپس میں تعلقات منقطع کیے ہوئے ہیں. امام احمد اور ابو داؤد کی ایک روایت ہے کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ کے لیے چھوڑ دے, جو شخص 3 دن سے زیادہ دوسرے سے الگ رہا اور اس عرصہ میں مر گیا تو وہ دوزخ میں جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ نماز روزہ اور صدقہ سے بڑھ کر فضیلت والا کام کون سا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا ضرور بتائیے. آپ نے فرمایا لوگوں کے درمیان صلح اور صفائی کرنا, کیونکہ تعلقات کا بگاڑ موڑنے والی چیز ہے. فرمایا کہ موڑنے سے مراد بالوں کو موڑنے والی نہیں بلکہ دین کو موڑ دینے والی چیز. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں رحمان ہوں, یہ رحم ہے یعنی صلہ رحمی, جو اس کو جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا اور جو اس کو توڑے گا میں اس کو توڑ دوں گا. ترمذی شریف کی حدیث ہے. اسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ صلہ رحمی کرنا اور قریب کی رشتہ داروں کے درمیان جو تعلقات ہیں ان کو جوڑ کر رکھنا یہ کتنا اللہ اور رسول کے نزدیک اہم کام ہے, اور قطع رحمی کتنا بڑا گناہ ہے. بیہقی کی ایک روایت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ تیرے نزدیک تیرے بندوں میں سب سے زیادہ عزیز کون ہے؟ اللہ نے فرمایا وہ شخص جو انتقام کی قدرت رکھنے کے باوجود معاف کر دے. یعنی اختلافات تو ہو جاتے ہیں, ناچاکیاں ہو جاتی ہیں, تعلقات خراب ہو جاتے ہیں, دوسروں کو چاہیے کہ وہ اپنے بھائیوں کے درمیان صلح صفائی کروا دیں. پھر جب یہ صلح صفائی کا مرحلہ آتا ہے تو بعض لوگ جو ہیں وہ ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے دوسرے کے قصور کو معاف نہیں کرنا چاہتے, یہ بہت بڑے گناہ کی بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے بھائی سے اپنے قصور پر معذرت کی اور اس نے اس کی معذرت قبول نہ کی تو اس پر اتنا گناہ ہوا جتنا ناجائز محصول وصول کرنے والے پر ظلم کی وجہ سے ہوتا ہے. طبرانی کی ایک روایت ہے جو دوسرے کی معذرت قبول نہ کرے گا وہ قیامت کے دن میرے حوض تک نہیں پہنچ سکے گا. دیکھا آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا ہے کہ بدترین دشمنوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا. مکہ فتح ہوا تو لوگ کیا توقع رکھتے تھے؟ وہ اپنے آپ کو اس بات کا مستحق سمجھتے تھے کہ آج ہمیں تہ تہ کر دیا جائے گا, ہمیں قتل کر دیا جائے گا, اس لیے کہ ہم نے ان لوگوں کے اوپر بڑے ظلم ڈھائے ہیں جو آج فاتح بن کر ہمارے اوپر جو ہے وہ داخل ہوئے ہیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات ارشاد فرمائی, لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء, آج تم سے کوئی داروگیر نہیں ہے, کوئی باز پرس نہیں ہے, کوئی انتقام نہیں ہے, تم آزاد ہو, تم چھوڑ دیا گیا, معاف کر دیا گیا. لیکن ہم معمولی معمولی ناچوکیوں اور ناراضگیوں ہوتی ہیں, اس کی وجہ سے قطع تعلق کر دیتے ہیں اور دوسرے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ جس نے نزاع اور جھگڑا ترک کر دیا اس کے باوجود کہ وہ حق پر تھا, اس کے لیے جنت کے وسط میں ایک محال بنایا جاتا ہے. اگر آدمی حق پر ہونے کے باوجود اپنا حق اس لیے چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے کہ اس کے حق چھوڑنے کی وجہ سے معاملہ درست ہو گیا, تعلقات بحال ہو گئے, قطع رحمی ختم ہو گئی, ناراضگی اور ناچاکی ختم ہو گئی, وہ اپنے حق سے دستبردار ہوا, اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے وسط میں اس کے لیے محل بنائیں گے, کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. تو قطع رحمی بہت بڑا گناہ ہے جس سے ہمیں بچنا چاہیے. 16 گناہ ہے جھوٹی قسم کھانا. جھوٹ اور جھوٹی گواہی کے بارے میں میں پہلے آپ کے سامنے اپنی گزارشات رکھ چکا ہوں. جھوٹی قسم کھانا بہت بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. آل عمران کی آیت ہے کہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو اور اپنی قسموں کو تھوڑے سے فائدے کی خاطر بیچ ڈالتے ہیں, قسم کھائی ہوئی ہے لیکن اس قسم کو توڑ ڈالتے ہیں, یا اللہ کی قسم کھا کر جھوٹ اور فراڈ کرتے ہیں, جھوٹی قسمیں کھا کر اپنا مال بیچتے ہیں, ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ ان کے اوپر نظر رحمت کرے گا, نہ ان سے ہم کلام ہوگا, اور نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے قیامت کے دن. یہ آیت اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ ایک مسلمان کو جھوٹی قسم جو ہے وہ نہیں کھانی چاہیے, اس لیے کہ یہ بہت بڑا خسارہ ہے, بہت بڑا نقصان ہے, دنیا اور آخرت کی تباہی اور بربادی اور ہلاکت ہے. ایک تو آدمی جھوٹ بولے اور دوسرا قسم کھا کر اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر پھر وہ جھوٹ اور فراڈ کرے. حدیث میں آتا ہے کہ جس نے کسی مسلمان کا مال ہتھیانے کے لیے جھوٹی قسم کھائی وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس پر غضبناک ہوگا. بخاری کی حدیث ہے. مسلم شریف میں ہے کہ جس نے قسم کھا کر کسی مسلمان کا حق مار لیا اللہ اس پر جنت حرام اور جہنم واجب کر دے گا. کسی نے سوال کیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اگر وہ کوئی حقیر سی چھوٹی سی اور معمولی سی چیز ہو. دیکھیے بڑی اہم بات کہی جا رہی ہے. فرمایا کہ جس نے قسم کھا کر کسی مسلمان کا حق مار لیا اس کے لیے جنت حرام اور جہنم واجب کر دے گا اللہ تعالیٰ. تو کسی نے پوچھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, وہ حق جس نے مارا ہے وہ کسی معمولی چیز کا ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ پیلو کے درخت کی ایک جڑ, یعنی اگر ایک مسواک بھی ہے تو پھر بھی اس کے لیے یہ سزا ہے. اس لیے کہ دیکھیں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جو حق مارا گیا وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے, مسئلہ یہ ہے کہ وہ حق مارنے والے نے قسم کھا کر وہ حق مارا ہے. تو یہ جھوٹی قسم کھانا, یہ اس نے اتنا بڑا مطلب یہ ہے کہ جرم کیا ہے کہ اس کی یہ سزا ہے کہ اس کے لیے گویا کہ جہنم واجب ہوگی. 17 گناہ ہے غیر اللہ کی قسم کھانا, یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا, وہ کوئی بھی ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ نے تمہیں آبا و اجداد کی قسم کھانے سے منع فرمایا ہے, جس نے قسم کھانی ہو صرف اللہ کی قسم کھائے. بخاری اور مسلم اور امام مالک نے بھی اس کو روایت کیا ہے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا جو خانہ کعبہ کی قسم کھاتا تھا, آپ نے اسے غیر اللہ کی قسم کھانے سے منع فرمایا اور فرمایا, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہے آپ نے فرمایا, جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے کفر کیا اور شرک کیا. ترمذی شریف کی حدیث ہے. تو اسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا, خواہ آپ قرآن کی قسم کھائیں, خواہ آپ نبی کی قسم کھائیں, خواہ آپ اپنی جان کی قسم کھائیں, خواہ آپ کسی اور چیز کی قسم کھائیں, غیر اللہ, اللہ کے علاوہ کسی اور کی, پہلی چیز تو قسم کھانا نہیں چاہیے. لیکن اگر آدمی حق پر ہو اور کوئی مجبوری ہو تو پھر آدمی صرف اور صرف اللہ کی قسم کھائے, اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا جو ہے وہ جائز نہیں ہے. 18 گناہ ہے مسلمان کو ایذا پہنچانا, مسلمان کو تکلیف دینا. ارشاد فرمایا, والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبینا. جو لوگ مومنین کو, مومن مردوں اور عورتوں کو بے قصور تکلیف پہنچاتے ہیں, ایذا دیتے ہیں, وہ بہت بڑے بہتان اور بہت بڑے گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اب ایذا پہنچانے کے لیے جو بھی طریقہ اختیار کیا جائے گا وہ حرام اور ناجائز ہو جائے، یعنی کسی آدمی کو تکلیف دینا، اس کا دل دکھانا، خواہ یہ تمسخر اور استہزاء کے ذریعے ہو، گالی گلوچ کے ذریعے سے ہو، دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کے ذریعے سے ہو، تجسس کے ذریعے سے ہو، برے نام رکھنے کے ذریعے سے ہو، غیبت اور چگلی کے ذریعے سے ہو، مذاق اڑانا ہو، طعنے دینا ہو، دوسرے کی تذلیل کرنا ہو، اس کی تحقیر کرنا ہو، الزام تراشی کسی کے اوپر کرنا ہو، جھوٹے بہتان لگانا ہو، کمزوروں کو دبانا ہو اور ان کو خوفزدہ کرنا ہو، ظلم اور زیادتی کرنا ہو، جس ذریعے سے بھی ہم کسی کا دل دکھائیں گے، اس کو ناراض کریں گے، اس کو ایذا پہنچائیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان کو ایذا پہنچانا گویا کہ بہت بڑا گناہ اور بہت بڑے بہتان کا ارتکاب ہے۔ مسلمان کو گالی دینا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فسق یعنی اللہ کی نافرمانی اور اس کو قتل کرنا یا اس سے لڑنا جو ہے وہ کفر ہے، متفق علیہ، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے ناخن تانبے کے ہیں اور بہت بڑے بڑے ناخن ہیں، اور وہ ان ناخنوں سے اپنے سینوں کو اور اپنے جسموں کو نوچ رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں، تو ان کو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی غیبتیں کرتے تھے اور ان کی عزتوں سے کھیلتے تھے، دوسرے مسلمانوں کو ایذا پہنچاتے تھے، تکلیف پہنچاتے تھے۔ کتنا خوفناک سزا ہے ان لوگوں کے لیے۔ اب اس میں بھی پڑوسی کو ایذا دینا اور تکلیف پہنچانا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا یؤمنو، اللہ کے رسول تین مرتبہ قسم کھا کے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ صحابہ پوچھتے ہیں قیل من یا رسول اللہ، پوچھا گیا آپ سے اللہ کے رسول وہ کون ہے کہ جو ایمان والا نہیں ہے، فرمایا کہ جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں اور اس کی ایذا رسانیوں سے محفوظ نہ ہو۔ دیکھا کہ اگر پڑوسی کو آدمی ستا رہا ہے، اس کو تکلیف دے رہا ہے، تو وہ مومن نہیں ہے۔ نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکاتیں دیتا ہے، حج کرتا ہے، لیکن پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہیں ہے، تو اللہ کے رسول تین مرتبہ قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ وہ مومن نہیں ہے۔ مسلم شریف کے یہ الفاظ ہیں کہ وہ جنت میں داخل نہ ہوگا جس کا پڑوسی اس کی ایذا رسانی سے محفوظ نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑوسیوں کی تکلیف پر صبر کرنا احسان کا درجہ رکھتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ پڑوسی کو تکلیف نہ دیں، اگر اس کے کسی عمل کی وجہ سے، کسی حرکت کی وجہ سے، کسی بات کی وجہ سے آپ کو تکلیف پہنچی ہے، تو اس پہ آپ صبر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بہت بلند درجات عطا فرمائیں گے۔ اور زنا کے بارے میں آپ سن چکے ہیں بہت بڑا گناہ ہے، لیکن فرمایا کہ پڑوسی کی بیوی سے زنا کرنا 10 عورتوں سے زنا سے بڑا جرم ہے، اور پڑوسی کی چوری کرنا 10 گھروں میں چوری کرنے سے بڑا گناہ ہے۔ امام احمد نے اس روایت کو نقل کیا۔ پڑوسیوں کے حقوق اس قدر ہیں کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی پڑوسیوں کے حقوق کی تاکید کیا کرتے تھے کہ مثلا فرماتے تھے کہ جب تم گھر میں سالن پکاتے ہو تو اس میں پانی زیادہ ڈال دیا کرو تاکہ شوربہ زیادہ ہو اور پڑوسیوں تک بھی اس کے پہنچا۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور اس کی اتنی تلقین کرتے تھے کہ ہم سمجھتے تھے کہ وراثت کے اندر پڑوسیوں کو شریک کر لیا جائے گا۔ اتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اس کی تلقین کیا کرتے تھے کہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو اور ان کو تکلیف جو ہے وہ نہ پہنچاؤ۔ اللہ کے دوستوں کو ایذا دینا، اللہ کے ولیوں کو ایذا دینا، یہ اس سے بڑا جرم ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے میرے ولی کو ایذا پہنچائی میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اب اللہ کے ولی، اللہ کے دوست، جو لوگ اللہ اور رسول کے مطیع و فرما بردار ہیں، اس کے وفادار ہیں، اس کے احکامات کی پابندی کرتے ہیں، وہ اللہ کے دوست، ان کو ایذا پہنچانا عام آدمی کو ایذا پہنچانے سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ 19واں گناہ ہے پاک دامن بے قصور عورتوں پر تہمت لگانا۔ اس گناہ کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بڑی سخت ہدایات دی ہیں اور بڑی سختی سے مسلمانوں کو اس سے منع کیا اور روکا ہے، اور بالخصوص حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر منافقین نے جو تہمت لگائی تھی، اس حوالے سے سورہ نور کا اگر ہم مطالعہ کریں تو وہاں پہ اس کی پوری تفصیلات ہمیں ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرۃ ولہم عذاب عظیم، جو لوگ بے قصور عورتوں پر، ان عورتوں پر جو عفیفہ ہیں، پاک دامن ہیں اور بے خبر ہیں، ایسے الزامات ان پہ عائد کیے جاتے ہیں جن کے بارے میں ان کا وہم و گمان بھی نہیں ہے۔ فرمایا ایسی مومنہ عورتوں کے اوپر جو ہے جو لوگ تہمتیں لگاتے ہیں، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں ان پہ اللہ کی لعنت ہے، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے قیامت کے دن. یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، جس دن کہ ان کے اپنے ہاتھ پاؤں اور اپنی زبانیں ان کے خلاف گواہی دینے والے ہوں گے، اس دن ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے. تو وہ دن کہ جس دن ہم جن زبانوں سے آج کسی کے اوپر تہمت لگاتے ہیں، کسی کی غیبت کرتے ہیں، کسی کو برا بھلا کہتے ہیں، یہی زبان قیامت کے دن اللہ کے حضور گواہی دے گی کہ ہم نے یہ کام اس سے کیا تھا. جس ہاتھ سے ہم کسی کو ایذا پہنچاتے ہیں اور تکلیف پہنچاتے ہیں، یہ ہاتھ گواہی دے گا. جس پاؤں سے چل کر ہم جو ہے وہ کوئی گناہ کرتے ہیں، وہ پاؤں قیامت کے دن گواہی دے گا. اس خوفناک انجام سے ہمیں بچنا چاہیے کہ ہمارے اپنے ہی اعضاء خود قیامت کے دن کہیں ہمارے خلاف گواہ نہ بن جائیں. فرمایا والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم ثمانین جلدۃ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا واولئک هم الفاسقون. فرمایا کہ جو لوگ پاک دامن عورتوں کے اوپر تہمت لگاتے ہیں، اگر وہ چار شہادتیں اس کے ثبوت کے طور پر پیش نہ کر سکیں، فاجلدوہم ثمانین جلدا، ان کو جو ہے وہ 80 کوڑے لگائے جائیں، اور ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، اور کبھی ان کی شہادت اور گواہی جو ہے وہ قبول نہ کی جائے. واولئک هم الفاسقون، اس لیے کہ یہ فاسق لوگ ہیں، خدا کے باغی اور نافرمان لوگ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 7 گناہوں کا ذکر کیا کہ وہ ہلاک کر دینے والے ہیں، ان میں سے ایک گناہ فرمایا کہ پاک دامن عورتوں پہ تہمت لگانا ہے. ایک حدیث ہے، جس نے کسی مومن پر بہتان لگایا، اللہ تعالیٰ اسے خونی کیچڑ میں ٹھہرائے گا جب تک کہ وہ اپنی بات سے باہر نہ نکل آئے، اور وہ اپنی بات سے باہر نکلنے والا ہی نہیں ہے. کتنی سنگین سزا ہے. طبرانی کی ایک روایت ہے، کسی پاک دامن بیگنا عورت پر تہمت لگانا برسوں کی عبادت کو برباد کر دیتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ کتنی سخت وعیدیں قرآن اور سنت کے اندر اس بارے میں آئی ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں اگر آپ دیکھیں تو جھوٹی تہمتیں دوسروں پہ اوپر لگانا مسئلہ ہی کوئی نہیں. اخبارات کے اندر آپ دیکھیں کہ مطلب اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ دوسروں کی طرف منسوب کر دی جاتی ہیں، اور گھروں کے اندر، گاؤں کے اندر، خاندانوں کے اندر، محلوں کے اندر، گلیوں کے اندر، شہروں کے اندر، بازاروں کے اندر لوگ جو ہیں وہ ایک دوسروں کے اوپر تہمتیں لگاتے پھرتے ہیں، دوسروں کی طرف جھوٹ منسوب کرتے جو ہے وہ پھرتے ہیں، ایسے گناہ دوسروں کی طرف منسوب کرتے ہیں جو ان بے خبروں نے بالکل نہیں کیے ہوتے، بے قصور قسم کے لوگ ہوتے ہیں. تو ان کی بڑی سنگین سزا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے جو ہے وہ بیان کی ہے. ان گناہوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے. یہ تہمتوں کا ذکر ہے، تو اس حوالے سے 20th گناہ ہے، صحابہ کرام کو تہمت لگانا یا ان کو لان تان کرنا اور برا بھلا کہنا، یہ بہت بڑا سنگین گناہ ہے. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، جس نے میرے ولی کو عذاب دی اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے. صحابہ اکرام سے بڑا ولی کون ہوگا؟ صحابہ اکرام سے بڑا اللہ کا دوست کون ہوگا؟ تو صحابہ اکرام کو ایزا دینا، ان کو تکلیف پہنچانا، ان کی طرف کوئی غلط بات منسوب کرنا جس سے ان کو تکلیف پہنچے، یہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بات کی دعوت دینا کہ وہ اس شخص کے خلاف اعلان جنگ کر دے، خدا نے اس کے خلاف اعلان جنگ کیا ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے کسی صحابی کو برا مت کہو، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا صدقہ کرے تو ان میں سے کسی کے برابر یا اس کے نصف تک بھی نہیں پہنچ سکتا. صحیح ہے ان کی روایت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میرے صحابی کو گالی دی اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہے، قیامت کے دن اس کا کوئی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرمائیں گے. طبرانی کی روایت ہے. ترمذی کی روایت ہے کہ خبردار، میرے بعد میرے صحابہ کو برا بلا نہ کہنا، ان پر تان مت کرنا، جو ان سے محبت کرے گا وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا، اور جو ان سے بغض رکھے گا وہ میرے ساتھ گویا کہ بغض رکھے گا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور فرمایا، جو ان کو ایزا دے گا وہ مجھے ایزا دے گا، اور جو مجھے ایزا دے گا وہ اللہ کو ایزا دے گا، اور جو اللہ کو ایزا دے گا تو وہ اللہ کے عذاب اور اس کی گرفت سے بچ نہیں سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصار کی محبت ایمان کی دلیل، اور ان سے بغض منافقت کی علامت ہے. تو میرے بھائی اور بزرگو، صحابہ کرام جن کے ذریعے سے یہ دین ہم تک پہنچا، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر اس دین کے پیغام کو دنیا میں پھیلانے کے لیے جہاد کے ذریعے سے بہت بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، ان کے بہت بلند مرتبات مراتب ہیں، اور قرآن کے اندر احادیث کے اندر ان کے ان بلند مراتب کا جو ہے وہ درجہ ہے، ان کے ساتھ محبت ایمان کا تقاضا ہے، اللہ کے رسول کی محبت کی وجہ سے ہم ان سے محبت کریں، اور کسی بھی صحابی کے بارے میں کوئی اگر ہم برا بلا کہیں گے تو وہ گمراہی ہے اور منافقت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور تمام انسانوں کی لعنت کا سبب ہے ایسا فعل کرنا کہ کسی صحابی کو انسان لان تان کرے اور برا بلا کہے. اور اس میں بالخصوص خلفائے راشدین ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین، جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا وعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، تمہارے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ دین میں جس راستے اور طریقے کو وہ تم اختیار کرو وہ کون سا راستہ اور طریقہ ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اور طریقہ ہو، اور ان خلفائے راشدین کا راستہ اور طریقہ ہو جو میرے بعد آنے والے ہیں. ان خلفائے راشدین میں یہ چاروں خلفائے راشدین شامل ہیں، ان میں سے کسی کو برا بلا کہنا بہت بڑی بدبختی ہے اور اپنے اعمال کو برباد کرنا اور منافقت کی علامت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جن گناہوں کا تذکرہ ہوا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان گناہوں سے محفوظ رکھے، جو غلطیوں کو کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ معاف فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد.